بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہوا, معاذ اللہ گالی دے دی گئی. تو انسان بیچارے کو خلجان پیدا ہوا کہ کام تو وہ کیا بڑھ کے جو کوئی نہیں کر سکا, اور انعام یہ ملا کہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل. تو یہ مزہ کیا ہوئی ہے کہ میری مذمت ہو گئی, حالانکہ موقع تھا مزہ کرنے کا, مذمت کیوں کی گئی؟ حقیقت یہ ہے کہ مزہ کی گئی. اتنی بڑی تعریف کی گئی ہے انسان کی ظالم و جاہل کہہ کر کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر تعریف نہیں ہو سکتا. تعریف کرنے والے حق عالم, ان سے زیادہ جاننے والا کون؟ انہوں نے اپنے علم کامل سے انسان کی مدح کی, اور اتنی بڑی مدح کی کہ دنیا میں اس سے زیادہ تعریف کوئی نہیں کر سکتا کہ اسے ظالم بھی کہا اور اسے جاہل بھی کہا. اور بہت ظالم جاہلی ضرور ضرور, بڑا ظالم بڑا جاہل مبال رہی تھا. یہ بے حد تعریف کی گئی, بڑی مزہ کی گئی, بڑی منقبت کی گئی. کیوں؟ اس واسطے کہ جاہل سخت کو نہیں ہم کہہ سکتے, اس شامیانے کو ہم جاہل نہیں کہہ سکتے, اس لاؤڈ اسپیکر کو ہم جاہل نہیں کہہ سکتے. کیونکہ جاہل کے معنی یہ ہے کہ جس میں جو اب عالم نہیں مگر بن سکتا ہے وہ عالم, تو جاہل اسے کہیں گے جس میں عالم بننے کی صلاحیت ہو. اس تخت کے اندر عالم بننے کی صلاحیت نہیں, ابھی سے جاہل بھی نہیں کہیں گے. اس لاؤڈ اسپیکر میں عالم ہونے کی صلاحیت نہیں, ابھی سے جاہل بھی نہیں کہیں گے. جاہل اسے کہیں گے جو عالم بن سکتا ہو, اور بڑا جاہل اسے کہیں گے جو بڑا عالم بن سکتا ہو. اسی طرح سے ظالم اسے کہتے ہیں جو عادل بن سکتا ہو, عادل دے سکتا ہو. ہم اس شخص کو ظالم نہیں کہیں گے کیونکہ یہ عادل بھی نہیں ہو سکتا, اس میں عادل کا کمال آ ہی نہیں سکتا. اس زمین کو ہم ظالم نہیں کہیں گے اس لیے کہ یہ عادل نہیں بن سکتی, اس میں عدل اور انصاف کا کمال نہیں آ سکتا. آسمان کو ہم نہ ظالم کہیں گے نہ جاہل کہیں گے, کیونکہ آسمان نہ عالم بن سکتا ہے نہ عادل بن سکتا ہے. یہ صلاحیت اور استعداد اگر ہے تو انسان میں کہ یہ آج تو جاہل ہے مگر یہی بن سکتا ہے عالم, آسمان زمین نہیں بن سکتا. یہ بڑا ظالم ہے, بڑا بدعمل ہے, لیکن اگر نیکی کرنے پہ آئے گا تو اس کا بڑا عادل بنے گا کہ اس سے بڑھ کر عادل عمل کرنے والا دوسرا نہیں ہو سکتا. تو حق تعالیٰ نے آسمان کو بھی ظالم نہیں کہا, زمین کو بھی ظالم نہیں کہا, اس لیے کہ انہوں نے وہ استعداد قبول نہیں کی, وہ صلاحیت قبول نہیں کی علم کی اور عدل کی. انسان نے کہا میں صلاحیت قبول کرتا ہوں, فرمایا تو بڑا ظالم ہے کیونکہ تو ہی بڑا عادل بنے, تو بڑا جاہل ہے تو ہی سب سے بڑا عالم بھی بنے. تو دنیا میں دیکھ لیجئے علم کا ثبوت کون دے رہا ہے؟ ان شامیانوں نے کوئی مدرسہ قائم کیا, یا جانوروں نے گدھے گھوڑوں کے اندر کوئی مکتب قائم ہوا جس میں تعلیم دی جاتی ہے؟ یہ تو خیر ویسے جانور ہیں, میں کہتا ہوں ملائکہ مقدس ہیں, باغ باغ مخلوق ہیں, لیکن آسمان میں کوئی مدرسہ کسی فرشتے نے قائم کیا ہے؟ کوئی مکتب قائم کیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام سید الملائکہ ہیں, مدرسہ کوئی نہیں. بس طبی طور پر جتنا علم ڈال دیا کسی فرشتے کے دل میں اللہ نے, وہ تو ہے. بہت سے جانوروں کے دل میں بھی تو علم ڈالا حق تعالیٰ نے, شہد کی مکھی کے اندر علم ڈال دیا کہ وہ چھتا بنا سکتی, ایسا عمدہ چھتا بناتی ہے آپ پرکار سے بھی ویسے مکان نہیں بنا سکتے. اسی طرح سے بیا کے اندر جو ایک بیا ایک جانور ہوتا ہے چڑیا, اس میں جیسا بیا تھا اور جیسا گھونسلہ بناتا تھا آج تک وہ بناتا ہے, وہ ترقی نہیں اس کے علم میں کہ پہلے تو بیا گھونسلے میں رہتا تھا اور اس نے بنگلے بنا لی, پہلے تو سانپ زمین میں رہتا تھا اور کوٹھیاں بن گئی سانپوں کے لیے. جس کے دل میں جس چیز کی صلاحیت ہے وہی نکل گئی, کوئی ترقی نہیں اس کے. اور بخلاف انسان کے کہ آدم علیہ السلام کے وقت میں جو غذا تھی اس کے بعد ترقی کرتے کرتے غذائیں دیکھو تو اس کی ہے کہ پہلوں کو نصیب بھی نہیں ہوئی. مکانات اور بلڈنگیں ایسی اعلی اعلی, ایک مستقل فن بن گیا, سکھلایا جانے لگا, انجینئر تیار ہونے لگے, پہلے نہیں. دنیاوی فنون لو یا دینی فنون لو, رات دن ترقی ہے انسان کے علم میں, انسان کے عمل میں, صنعت میں, حرکت میں, کمال اس کا نمایاں. اب بخلاف جانور کے کہ آدم کے وقت میں جیسے ایک گائے گھاس کھاتی تھی, 8000 برس کے بعد آج بھی ویسی گھاس کھاتی, کوئی ترقی اس کے کھانے میں, اس کے کھانوں کی ترقی آئی ہے کہ ڈیزائن بن گئے کھانے کے, نمونے بن گئے مستقبل, یعنی کھانوں کا سجانا, کھانوں کی صورتیں بنانا ایک مستقل فن بن گیا. بمبئی میں ایک سیٹھ نے دعوت کی تھی وائسرائے کی، یہ آج سے کوئی 30-35 برس پہلے کا واقعہ اخبارات میں آیا تھا، وائسرائے کی دعوت کی، تو چائے کی دعوت تھی اور 1.5-2 لاکھ روپیہ خرچ ہوا، یعنی وائسرائے نے چائے کی پیالی پی لی. آپ کہیں گے 1.5-2 لاکھ کہیں میں خرچ ہو گیا، ہم تو 2 آنے میں چائے کی پیالی لی اور اپنا ختم کر دی. 1.5-2 لاکھ روپیہ صورت کیا تھی؟ اس نے کیک اور پیسٹری اور بسکٹ بنانے کا آرڈر دیا لندن کی ایک کمپنی کو، اس کو ٹھیکہ دیا کہ مثلا 80,000 میں وہ بنائے. اس کے کارکن آئے کام کرنے والے، انہوں نے کیک بنایا. کیک کیسا بنایا؟ دلی کی جامع مسجد کا ایک نقشہ بنا دیا، ویسے ہی مینارے، ویسے ہی مسلے بچھے ہوئے، ویسے ہی اس میں کمکمے لگے ہوئے، اس کے گنبد، مینارے، مسلے سب. اب وہ کیک کا، جامع مسجد کی صورت کا کیک میز کے اوپر رکھا ہوا. آگرہ کا تاج گنج، اس کا مجسمہ بنایا، وہ بھی ایک کیک تھا عمدہ مزیدار کھانے کا. تو ویسا ہی گنبد، ویسا ہی رنگ روغن، ویسے ہی اس پہ وہ آیتیں لکھی ہوئی نقش و نگار بنے ہوئے، وہ تیار. اچھا، صفدرجنگ کا مقبرہ بڑی تاریخی عمارت ہے، اس چرن کا ایک کیک بنا دیا، وہ صفدرجنگ کا مقبرہ. اب وہ میز کے اوپر دلی کی جامع مسجد رکھی ہوئی ہے، تاج گنج روزہ رکھا ہوا ہے، صفدرجنگ کا مقبرہ رکھا ہوا ہے. ہندوستان کی جتنی بڑی بڑی مشہور عمارتیں تھیں، سب کی صورتوں کے کیک اور بسکٹ بنا کے میزوں پر سجا دیے، اور چھوٹے چھوٹے کمکموں سے اس میں روشنی دوڑائی بجلی کے ذریعے. وائسرائے آئے، میں اپنی پارٹی کے، تو دیکھا کہ کمرہ ہی نہیں جگمگا رہا، میز بھی جگمگا رہی، اور بڑے بڑے مجسمے نقشے، کہیں دلی کی جامع مسجد، کہیں آگرے کا تاج گنج، کہیں صفدرجنگ کا مقبرہ، اب بڑی تاریخی عمارتیں. بہت خوش ہوا وائسرائے کہ بڑے طریقے سے میز سجائی گئی، بیٹھ گئے آ کے کرسیوں پہ. جب 10-15 منٹ گزر گئے، وقت کم ہونے لگا، تو وائسرائے نے دیکھا پرائیویٹ سیکرٹری، پرائیویٹ سیکرٹری نے شیخ سے کہا کہ بھائی چائے اور کھانا کب آئے گا؟ انہوں نے کہا انہوں نے کھانا ہی جو ہے وہ سجا ہوا. وائسرائے دنگ رہ گیا. وہ کھانا شروع ہوا تو مینار کھایا تو اس میں اور ذائقہ تھا، گنبد توڑ کے کھایا دلی کی جامع مسجد کا تو اور مزہ تھا، سر توڑ کے کھایا تو اور مزہ. غرض 15-20 منٹ میں وائسرائے کی پارٹی نے دلی کی جامع مسجد، آگرہ کا تاج گنج سب ہضم کر کے اپنا پیٹ میں پہنچا دیا، دسترخوان خالی رہ گیا، سب کھا پی گئے. پرائیویٹ سیکرٹری نے کہا کہ کوئی نمکین چیز نہیں، یہ تو سارا میٹھا میٹھا. اس نے کہا یہ جو میز پہ دسترخوان بچ رہا ہے یہ بسکٹ ہے نمکین، اس کو بھی توڑ کے کھا گئے. پھر معلوم یہ ہوا کہ وہ جو میز ہے وہ بھی کھانے کی چیز تھی، اس کے پائے بھی توڑ کے لوگ کھا گئے، کمرہ صاف ہو گیا. تو کھانا ہی سب تک پہنچ گیا کہ کھانا ہی نرا، بلکہ اس کے ڈیزائن، اس کے نمونے، اس کے لیے کمپنیاں، لاکھوں روپے کے ملازم جو سجاتے ہیں آ کر بناتے ہیں. تو بھلا آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ ترقی کہاں تھی کھانے پینے کی؟ یہ فن کہاں تھا کھانے پینے کا؟ کہ انسان کے کھانے میں بھی ترقی. یہ نہیں کہ جیسے گائے اس زمانے میں گھاس کھاتی تھی آج بھی کھاتی، یہ بھی ویسا ہی کھائے. روز ترقی، کپڑوں میں وہی نمونے، لے سے نیا نمونہ، مکانات کے نمونے، مستقل فن بن گیا. مہندسی، انجینئرنگ، جس کے ذریعے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں، نمونے تیار کیے جاتے ہیں. ہمیں لائبریری بنوانی ہے دارالعلوم کی، کتب خانہ، اس کے لیے بات چیت کی ایک ڈیزائنر سے کہ نقشہ تجویز کر دو. تو اس نے کہا کہ میں تجویز کروں گا مگر 30,000 روپیہ لوں گا محض نقشے کی بنوائی. تو وہ 30,000 کاہے کا ہوگا، محض نمونہ بنا دے، تعمیر تو معمار کرے گا، ان کی تنخواہیں الگ، وہ تو کاغذ پر لائبریری بنا دے گا، اس کا نقشہ بنا دے گا، اس کے پر 30,000 اس نے مانگ. تو ایک مستقل فن بن گیا، لاکھوں آدمیوں کی روٹی چل رہی ہے. تو حاصل یہ نکلا کہ انسان کی ہر چیز میں ترقی، کھانے میں، پینے میں، اسی طرح علم میں بھی ترقی، اسی طرح دین میں بھی ترقی. دین بھی جو آدم علیہ السلام کے وقت سے چلا، اس میں برابر اضافے ہوتے رہے، یہاں تک کہ کامل کر دیا دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج وہ مکمل ہے، اس میں کمی بیشی کی حاجت نہیں. مگر اس کے اندر اتنے گوشے ہیں کہ اندر سے نکالتے ہو تو قیامت تک نئے سے نئے احکام نکلتے رہیں گے، نئے سے نئے علوم نکلتے رہیں گے. ترقی ختم نہیں ہوئی انسان، برابر جاری ہے. تو قلب کی ترقیات کی جاری ہے, قالب کی ترقیات کی جاری ہے. کسی فرشتے کو یہ ترقی محض کرنی, جنات کو یہ ترقی محض کرنی, جنہوں میں کئی مدد کر, انہیں بھی اگر علم لینا ہے تو انسانوں ہی کے گھر آتے. فرشتے بھی انسانوں کی مجلس میں آئے ہیں کہ علم سیکھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں ملائکہ آتے تھے علم کی باتیں سننے کے لیے. تو انبیاء آسمانوں کے نہیں گئے ہیں کہ فرشتوں کی مجلس میں بیٹھ کے علم حاصل کرے, اور فرشتے انبیاء کی مجلس میں آئے ہیں. انسانی کی نو کو تو یہ شرف حاصل ہے کہ فرشتے بھی آتے ہیں, جنات بھی شاگرد بن کے آتے ہیں, اور جانور بھی شاگرد بنتے ہیں. انسان چاہے تو طوطے کو بھی پڑھا دو, نبی جی بھیجو اور میاں بچھو کہو اللہ اللہ, اور بلبل کو بھی پڑھا دے. تو کسی طوطے نے انسان کو نہیں پڑھایا, مگر انسان تعلیم پہ آتا ہے تو طوطے کو بھی گویا کر دیتا ہے, بلبل کو بھی گویا بنا دیتا ہے. تو سب چیزوں کے حق میں انسان معلم بنا کر بھیجا دیا ہے. ملائکہ نے تو خود ہی کہہ دیا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا, بس آپ نے ہمارے دل میں جو علم کی چیزیں ڈال دی وہ ہے, آگے اضافہ نہیں کچھ. کہ انسان کا کام ہے کہ عالم بھی ہے اور مجتہد بھی ہے, کہ اوپر سے ایک من علم کو دس من بنا کے دکھلا دیتا ہے. ترقی ہے اس کے علم میں, ترقی ہے اس کے عمل میں. اور راز اس کا یہ ہے ترقی کا, کہ کسی بھی گہرے مادے میں ترقی نہیں ہوتی. ترقی نام ہے تصادم. آگ تنہا کوئی ترقی نہیں, اس میں پانی میں تنوع کوئی ترقی نہیں. یہ لاکھوں میل کا سمندر ہزاروں برس سے جب سے بنا ہے وہ اتنا کا اتنا ہی ہے. یہ نہیں کہ سمندر ترقی کر کے دگنے رقبے میں آ گیا, وہیں کا وہیں اچھلے گا, کودے گا, موجے مارے گا پہاڑوں کی برابر, مگر رہے گا اتنی جگہ میں, آگے نہیں بڑھ سکتا. کوئی ترقی نہیں سمندر. آگ جس طرح سے پتھروں میں چکماک میں گھسی ہوئی ہے پانی میں, بس وہ ہے کوئی ترقی نہیں کہ آگ نے کوئی اپنی بلڈنگ بنا لی ہو رہنے کی, انہیں پتھروں میں سینکڑوں میں رہے گی. یہ زمین ہے آپ کی, اس نے کیا ترقی کی؟ جب سے پیدا ہوئی اسی طرح سے آپ اسے کھود رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, کوئی اس میں جاتی تھا. تو کسی بھی اکہرے مادے کے اندر ترقی نہیں, لیکن اگر چند متضاد مادوں کو ٹکرا دو ترقی شروع ہوتی ہے. پانی ہے, پانی دشمن ہے آگ, آگ دشمن ہے پانی, دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. لیکن اگر بیچ میں ایک پردہ دے کے ادھر پانی رکھو ادھر آگ جلاؤ, ایک تیسری طاقت پیدا ہوگی کہ جس کو بھاپ کہتے ہیں, اس سے ہزاروں کلیں چلنی شروع ہوں گی, مشینیں چلنی شروع ہوں گی. تو دو چیزوں کو جب ٹکرایا, تصادم سے ترقی شروع ہوئی. نہ تنہا آگ نے مشین چلائی, نہ تنہا پانی نے مشین چلائی, دونوں نے مل کے ٹکراؤ شروع کیا. تو نئی سے نئی چیزیں بننی شروع ہو گئی. پانی میں ترقی نہیں, مٹی میں ترقی نہیں. لیکن اگر مٹی کو پانی میں ملا کے گارا بنا دو, اینٹیں بننی شروع ہو جائیں گی, برتن بننے شروع ہو جائیں گے, بلڈنگیں تیار ہوں گی, تمدن بڑھ گیا, ترقی شروع ہو گئی. تو ترقی نام ہے تصادم کا. کسی ایک مادے میں ترقی نہیں, مادوں کو جوڑ کر ٹکراؤ تو ترقی شروع ہوتی. ہوا میں کوئی ترقی نہیں, آگ میں کوئی ترقی نہیں, لیکن اگر ہوا آگ سے ٹکرا جائے تو پھر یہ رات اور برف اور گرج یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں, اور شہاب ثاقب اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر آگ برسانے شروع کرتے ہیں, ترقتے ہیں. دو چیزیں ملی ٹکرائیں تو ایک نئی چیز پیدا ہو گئی. ترقی نام ہے پھر حقیقت تصادم کا ٹکراؤ. ایک پہلوان ہے مثلا, بڑے اچھا فن جانتا ہے پہلوانی کا, ہزاروں گاؤں پہ ایک معلوم, لیکن کوئی ترقی نہیں. لیکن اگر دوسرے پہلوان سے لڑا دو, اسے ٹکرا دو, تو نئے نئے داؤ پہچانے گے اس کے ذہن کے اندر جو پہلے سے نہیں تھے, فن بن جائے گا, ترقی کر جائے گا. ایک عالم ہے, علم بہت بڑا, لیکن اپنے گھر میں بیٹھا ہوا, کوئی جاتی نہیں اس کے علم. لیکن اگر کسی جاہل کو ٹکرا دو, عالم طرح طرح کے شبہات کرے, وسوسے پیش کرے, وہ جو جواب دے گا تو نئے سے نیا علم پیدا ہوگا, تو علم میں ترقی شروع ہو گئی. تو تنہا علم میں ترقی نہیں, تنہا جہل میں ترقی نہیں. جہالت کو جب ٹکراؤ گے علم سے, ترقی آج شروع ہو جائے گی. تنہا پانی میں ترقی نہیں, آگ میں ترقی نہیں, ملاؤ گے تو بھاپ شروع ہوگا, تیسری چیز پیدا ہوگی, ترقی شروع ہو جائے گی. تو ترقی نام ہے پھر حقیقت تصادم. یہی وجہ ہے کہ جب دو قومیں ٹکراتی ہیں تو نئے تمدن کی بنیاد پڑ جاتی ہے. اگر دو قومیں لڑ رہے آپس میں, ہر لڑائی ہر جنگ کے بعد تمدن کا ایک نیا نقشہ قائم ہوتا ہے. اسی واسطے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین. اگر اللہ ایک قوم کو دوسری قوم سے نہ ٹکرائے, جنگیں نہ کرائے, تو سب کے سب فاسد ہو جائے. اس لیے کہ جس قوم میں برائی ہے وہ اپنی برائی پہ قناعت کر کے بیٹھ جائے تو گر جائے گی, مر جائے گی. جس قوم میں بھلائی ہے وہ اس بھلائی پہ قناعت کر کے بیٹھ جائے, چند دن میں وہ بھلائی سڑ جائے گی. لیکن بھلائی کو برائی سے ٹکراؤ تو نئی نئی بھلائیوں کے دروازے کھلیں گے, ترقی شروع ہو جائے گی. تو ترقی نام ہے تصادم. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے ملائکہ, فرشتہ, فرشتے میں کوئی ترقی نہیں, نہ علم نہ عمل, بس جتنا ڈال دیا اللہ نے اتنا ہے. علم ہے ان میں, کمال ہے, مگر ایک محدود حد تک ہے, بڑھتا نہیں. بہائم ہے ان میں, بہیمیت ہے ان میں, کوئی ترقی نہیں. شیطان ہے اس میں, شیطنت ہے, فساد ہے, خباثت ہے, مگر ترقی کچھ نہیں. 8000 برس کا شیطان جو حرکتیں کرتا تھا وہ اب بھی کر رہا ہے, کوئی طرح نہیں. لیکن انسان کے اندر اللہ نے ساری چیزیں جمع کی, شیطان کی شیطانی قوت بھی رکھ دی, فرشتے کی ملکیت بھی رکھ دی, بہائم کی بہیمیت بھی رکھ دی. یہ چاروں چیزیں آپس میں ٹکرانی شروع ہوئی تو انسان میں ترقی شروع ہوئی. اب اگر یہ بہیمیت میں بڑھتا ہے تو چونکہ عقل بھی لگی ہوئی ہے, اتنی ترقی کرتا ہے کہ گائے بھینس کو وہ عیاشی نہیں سوچتی جو انسان کو سوچتی ہے. جتنا برا بہیمہ یہ بنتا ہے دنیا میں کوئی بہیمہ ہے. اگر شیطنت پہ آ جائے تو شیطان کے باپ کو بھی وہ بات سوچ نہیں سکتی جو انسان کو سوچ. ایسی ایسی چالاکیاں, ایسی ایسی مکاریاں, ایسی ایسی ڈبلومیٹیاں سوچتی ہیں کہ شیطان بھی پناہ مانگتے رہتے. اور اگر نیکی پر آئے تو فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور سب جا پہنچتا ہے. یہ اثر ہے اس کی تصادم کا, کے اندر متضاد قوتیں جمع ہیں, وہ ٹکرا ٹکرا کر نئی نئی چیزیں پیدا کرتی ہیں. تو علم میں بھی ترقی, عمل میں بھی ترقی, اخلاق میں بھی ترقی. جن میں ایک ہی قوت ہے, بہیمے میں بہیمیت کی ترقی نہیں, ملک میں ملکیت کی ترقی نہیں, شیطان میں شیطنت کی ترقی نہیں. لیکن انسان شیطان بھی ہے, فرشتہ بھی ہے, جن بھی ہے, بہیمہ بھی ہے, سب مل کر کے جب یہ ٹکرائے گا تو نئی سے نئی چیز بنے گی. کیا آج عیاشی پر لوگ آ گئے تو وہ رنگ سوج ہیں انہیں عیاشی کے کہ کبھی کسی خنزیر کو بھی نہیں سوجے ہوں گے, کتے کو بھی نہیں سوجے ہوں گے, حالانکہ سب سے آگے کا بہیمہ ہے. اور جو نیکی کرنے والے ہیں وہ نیکی کی کہ فرشتے بھی آتے ہیں کہ عزت سے پر بچھا دیتے ہیں کہ قدم تمہارے پروں کے اوپر لگ. ایک طالب علم, سچا طالب علم, جس کا مقصد صرف یہ ہو کہ علم حاصل کرے, تو ملائکہ علیہ السلام اپنے پر بچھاتے ہیں کہ قدم اس کے زمین کے اوپر نہ پڑے. ملائکہ جیسی مقدس اور پاک مخلوق اور خدمت پہ لگی ہوئی انسان, رات دن کوئی حفاظت پہ مقرر, کوئی روزی لانے پر مقرر, کوئی جان کی حفاظت, کوئی اس کے مال کی حفاظت, طرح طرح کی حفاظتیں ملائکہ کر رہے ہیں. گویا خادم بنا دیا اس پاک مخلوق کو. تو کوئی جوہر تو تھا انسان نے کہ خدمت سپرد ہو گئی اس کی جنوں کے اور ان فرشتوں کے. انسان خدمت کرنے نہیں جاتا فرشتوں کی, جنات کی خدمت نہیں, وہ آتے ہیں خدمت کرنے کے لیے. وہ یہ کہ ترقی کا مادہ انسان ہی کے اندر, یہ مجتہد ہے علم میں بھی, عمل میں بھی, اخلاق میں بھی, اس کے اندر ترقی یہ بڑھتا ہے. تو یہ اثر ہے فی الحقیقت اس کے ازداد کے جمع ہونے کا. یہ جامع الازداد, اس میں آگ بھی, اس میں پانی بھی, اس میں مٹی بھی, اس میں ہوا بھی. آگ کی طرف بڑھ جائے تو ترقی اور تعلی بڑھ جائے گی, مٹی کی طرف بڑھ جائے تو پستی بڑھ جائے گی, اس میں ہوا کی طرف بڑھ جائے تو نام و نمود کا جذبہ پیدا ہو جائے گا, پانی کی طرف بڑھ جائے تو پھر سب دما پیدا ہو جائے گی. اور اگر سب کو ملا کے تابع کر دے عقل کے اور عقل کو شریعت کے تحت, تو یہی تمام چیزیں دین بنتی چلی جائیں گی. پھر تما بھی دین, لالچ بھی دین, تبھی مادے اور وظائف پورا کرنا یہ بھی دین. تو یہ انسانی کو اللہ نے قوت دی ہے کہ علم اور عقل کے ذریعے سے تمام وہ چیزیں جو برائی کی ہیں اس کے حق میں بھلائی بن جاتی ہے. اور اگر یہ دین اور علم اور عقل چھوڑ دے تو یہی چیزیں اس کے لیے برائی کی بنتی ہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیدائشی طور پر انسان جاہل ہے, پیدائشی طور پر انسان ظالم ہے, مگر یہ ظالم و جاہل ہونا ہی اس کے حق میں مدح کی بات ہے. کیونکہ جاہل اسے کہتے ہیں جو عالم بن سکے, ظالم اسے کہتے ہیں جو عدل والا بن سکے، وہ صرف انسان میں حقوق نہ فرشتہ بن سکتا ہے نہ آسمان نہ زمین. حق تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہماری امانت زمین بھی نہیں اٹھا سکتی، آسمان بھی نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ وہ ظالم و جاہل نہیں، یہ انسان ہی ہے ظالم و جاہل. اس نے علم کا بھی ثبوت دیا، عدل اخلاق کا بھی ثبوت دیا، کمالات کا بھی ثبوت دیا، اور تنہا تنہا نہیں بلکہ ادارے قائم کرے، مدارس قائم کر دی کہ میں تنہا عالم نہیں بنا ڈالوں گا سینکڑوں کو عالم. فرشتہ اگر پاک ہے اپنی ذات سے پاک، یہ پاک بن کر ہزاروں کو پاک بنا دیتا ہے. اس کے اندر وہ طاقت اللہ نے دی ہے کہ ایک کے ذریعے سے ہزاروں کی اصلاح ہوتی ہے. دیے سے دیا یوں ہی جلتا رہا ہے، ایک چراغ ہے عالم کہ جس کے ذریعے سے دوسرا چراغ روشن ہو گیا، تیسرا ہو گیا، وہ علم منتقل ہوتا رہتا ہے. اور پھر کمال یہ ہے کہ پہلے کا علم ختم نہیں ہو جاتا، یعنی یہ انبیاء کی وراثت ہے جسے علم کہتے ہیں، اس میں اختتام نہیں. دنیا کی وراثت ختم ہو جاتی، دنیا میں اگر کسی مورث کی وراثت آپ کو پہنچے 1000 روپے، تو مورث کے پاس تو نہیں رہے گا، آپ کے پاس آ گئے. آپ کی وراثت اگلے کو پہنچی، آپ خالی ہاتھ رہ گئے، اسے مل گئے. تو دنیا کی وراثتیں جب پہنچتی ہیں تو اگلا کوڑا رہ جاتا ہے، لیکن علم کی وراثت وہ ہے کہ جب اگلے کو پہنچتی ہے تو پہلا عالم جاہل نہیں بن جاتا، اس کا علم بدستور باقی ہے، اگلے میں بھی علم آ گیا. اس نے تیسرے کو سکھلایا تو دوسرے کا علم بدستور قائم اور تیسرا بھی عالم بن گیا. لاکھوں بنتے جائیں عالم، مگر پہلوں کے علم میں، معلموں کا علم میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ علم سکھلانے سے اور ان کا علم بڑھتا جائے. تو دولت میں اور علم میں یہی فرق ہے کہ دولت کو جتنا خرچ کرو گھٹتی ہے، علم کو جتنا خرچ کرو بڑھتا. 100 میں سے 2 خرچ کر دیے تو 98 رہ گئے، اور 100 مسلوں میں اگر 2 سکھلا دیے تو سکھلانے میں 30 بات خود بخود پیدا ہوگی، تو 101 ہو جائیں گے، 98 بھی رہیں گے. علم کو جتنا خرچ کرو بڑھتا ہے، دولت کو جتنا خرچ کرو گھٹتی. دولت کی حفاظت تو مالک کو کرنی پڑتی ہے، اور عالم کی حفاظت خود اس کا علم کرتا ہے. علم کی حفاظت کی ضرورت نہیں، پر اتنا ہے کہ اسے جانے نہ دے آدمی علم کو، وہ خود حفاظت کرے گا اپنے عالم کی، بھلی بری سجھائے گا اسے. تو بہرحال انسان کے اندر حق تعالیٰ نے وہ طاقت دی کہ وہ خود بھی عالم بنے، دوسروں کو بنائے، اور ہزاروں تک وہ نور علم پہنچا دے، مدارس کے ذریعے، مکاتب کے ذریعے، شخصی طور پر. پہلے یہ دستور تھا کہ شخصی طور پر علماء اپنے مکان پہ بیٹھ جاتے تھے، طلب آ کے جمع ہو گئے، انہوں نے پڑھا، وہ ان کا گھر ان کا مدد تھا. اس کے بعد پھر یہ طریقہ ہوا کہ مدارس اور مکاتب قائم کیے جائیں، اس میں پڑھانے والے جمع ہوں، پڑھنے والے وہاں آئیں، اپنی اپنی استعداد کے مطابق علم لے جائیں. تو 1957 کے بعد یہ چیز شروع ہوئے، سب سے پہلے یہ دارالعلوم قائم ہوا کہ وہ جو علم اور اخلاق کی دولت ہے اس کو پہنچایا جائے دوسروں میں. اس لیے کہ جو حکومت غالب آ گئی تھی اس سے یہ توقع تھوڑا ہی باندھی جا سکتی تھی کہ وہ اسلام کو فروغ دے گی، انگریز اسلام کو بڑھائیں گے، ترقی دیں گے، ان سے تھوڑا ہی توقع باندھی جا سکتی تھی. اس واسطے علماء نے خود ذمہ دیا، اور یہ واقعہ ہے ان کی عالی حوصلے کی اکابر تھی کہ مدرسے بھی قائم کیے، خود ہی پڑھایا، اور پڑھنے والوں کے لیے سامان بھی خود فراہم کیا، ورنہ تفصیل جو ہوتی کہ پڑھانے والے پڑھاتے اور دولت والے ذمہ لیتے کہ ہم ذمہ دار ہیں ان کے کھلانے پلانے کے، آپ ذمہ دار ہیں ان کی تعلیم. انہوں نے ساری ذمہ داریاں اپنے سر لی کہ خود ہی پڑھانے اور خود ہی سرمایہ بھی لا کر جمع کیا. مولانا فخر الحسن صاحب دن بھر حدیث پڑھانے، تفسیر پڑھانے، اور غلہ اسکیم کے جلسے میں یہی لوگوں کو ڈانٹے کے 2 جیبوں سے نکالو، ورنہ انہیں کہنے کی ضرورت نہیں. تو ہمارا فرض تھا، تبلیغ کا فرض تھا کہ تمہارے سپرد ہے تعلیم کا کام، ہمارے سپرد ہے مال دولت کا کام. تم علم پہنچاؤ دنیا کو، ہم دولت پہنچائیں گے. تقسیم عمل یوں ہونی چاہیے. اب دونوں بار انہیں کے سر پہ آ گئے کہ یہی ڈانٹیں، یہی کہیں، یہی ترغیب بھی دیں، اور ذرا کمی ہو تو اس کا اندیشہ کہ کئی لوگوں کے دل میں سے بات نہ نکل جائے، کہیں بھول نہ جائے. تو بہرحال ایک صورت قائم ہوئی اجتماعی دارات کی کہ جس کے ذریعے سے علم پھیلنا شروع. اب یہی دارالعلوم اگر ادارے کی صورت میں قائم نہ ہوتا تو آج آپ کے ہندوستان میں مسئلہ بتلانے والا کوئی نہ رہتا، یا شرک ہوتا یا بدعت ہوتی. یہ جو آج آپ بے تکلف استفتا بھیج دیا کہ فتوا بھیج دیا، امینیہ سے فتوا آ رہا، مدارالعلوم سے آ رہا، دارالعلوم دیوبند سے، ہزاروں مدارس ہیں مفتی قائم، یہ ذمہ داری کا تو سکتا ہے کہ ہزاروں مفتی تیار، ہزاروں مقرر تیار، خطیب تیار، مناظر تیار، کوئی غیر مسلم حملہ کرے اسلام پہ تو اس چھاونی کے سپاہی پہنچ جائیں گے کہ لاؤ کیا دلیل رکھتے ہو، مناظرے کو ہم تیار، کوئی باطل پرست آ جائے کتابیں لکھنے کو تیار، کوئی بے پڑھا لکھا ہے تو پڑھانے کو تیار، کوئی شبہات لے کے آئے تو شبہات رفع کرنے کو تیار، ایک مشین ہے کہ جدھر رخ کر دو ادھر کا کام کرنا شروع کر دیتی. تو ہمارے حضرت مولانا نائب مفتی مولانا جمیل الرحمان صاحب نے جو نظم سنائی ایک حقیقت ظاہر کی کہ سب اعلیٰ سے اعلیٰ اجزاء موجود مگر سب کا جڑ بنیاد اور سر چشمہ دار دون دے، یہ نہ ہو تو نہ مولانا حسین احمد ہوتے، نہ مولانا شیخ الہند پیدا ہوتے، نہ مولانا تھانوی پیدا ہوتے. بنیاد یہ ہے کہ جس نے ایسے بچے پیدا کی، یہ تو اولاد ہیں، ماں تو اصل میں یہ ہے، یہ پیدائش ہے ان کی، یہ اس ماں کے ذریعے سے یہ بچے پیدا ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. آبا گزر گئے، اولاد آئی، اولاد گزر گئی، ان کی اولاد آئے گی. حقیقت یہ ہے کہ اس دار العلوم کا کام کسی شخصیت پر معلق نہیں، شخصیتوں کی عظمت اپنی جگہ، ہم مستفید، لیکن اگر شخصیتیں گزر جائیں تو کام میں رکاوٹ نہیں، وہ جاری ہے، اس لیے کہ کام جماعت کا ہے. بڑے سے بڑے گزر گئے. جب حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تو میں نے سنا اپنے بزرگوں سے کہ حضرت شیخ علی رحمت اللہ علیہ نے ارادہ کر لیا کہ اب علم اور عمل کے مشغلے میں نہیں رہیں گے، گھاس کھود کے زندگی بسر کریں گے، اب تعلیم اور علم کا لطف باقی نہیں رہا. جب حضرت نانوتوی نہ رہے گھر میں بیٹھ گئے تھے تو مولانا رفیع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ ابن قابل نے سمجھا بجھا کہ بھائی دین کا کارخانہ کسی کی ذات سے موقوف نہیں، اور زوات پہ بھی ہے کہ ایک ذات اٹھ گئی تم اب اس سے قائم مقام، اب تم چلا، تم اٹھ جاؤ گے تمہارے قائم مقام آئے. تو جب اہل اللہ اٹھتے ہیں تو واقعی ایک دم اندھیر ہو جاتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کام کیسے چلے گا، مگر کام جس کا ہے وہ خود رستہ نکالتا ہے اور چلاتا ہے. حضرت نانوتوی اٹھے تو حضرت مولانا شیخ الہند، مولانا حکیم رحیم اللہ صاحب بن نوری، مولانا فخر الحسن گنگوہی، مولانا عبدالعلی صاحب محدث دہلوی، یہ بڑے بڑے اکابر پیدا ہو گئے مدارس میں جا کے حدیث اور تفسیر اور علوم دینیہ کوئی نہیں سنبھال. یہ اٹھے تو ان کے تلامیذ آئے حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب، ایک سے ایک بڑھ کر آفتاب و ماتا انہوں نے روشنی پھیلانی شروع کی. آج یہ اٹھ رہے ہیں کہ یہ دین کوئی لاوارثہ نہیں ہے کہ وہ وارث اٹھ گئے، وہ تو اصل مورث اللہ ہے، وہ اور وارث پیدا کرے. تو بہرحال یہ ادارے کی صورت قائم کی، ایک جماعتی کام. تو جماعت کے کام میں یہی فائدہ ہوتا ہے کہ افراد بدلتے رہتے ہیں مگر چیز اپنی جگہ قائم رہتی. اگر محض شخصیت پر مدار ہو تو جب وہ شخصیت اٹھ جایا کرے کام ختم ہو جایا کرے، لیکن یہ ان بزرگوں کی فراست تھی کہ قائم شخصی کام نہیں کیا، جماعتی ادارہ قائم کر دیا کہ چلتے بھی رہیں، آتے بھی رہیں، جاتے بھی رہیں. اس دار العلوم کے سب سے پہلے دربان تھے حاجی عبداللہ صاحب مرحوم، صاحب نسبت بزرگ سے تھے، بڑے بے پڑھے لکھے. تو مدرسے میں صبح کی اذان کے وقت گھنٹہ وہی بجایا کرتے، جس سے مؤذن اذان دیتا تھا اب بھی گھنٹہ بجتا. ان کی عادت یہ تھی، ہم لوگوں کا بچپن تھا، وہ پہلی مونگری مار کے کہتے کہ بسم اللہ، دوسری مونگری مار کے کہتے اللہ اکبر، اور تیسری مونگری مار کر ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلے اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اٹھ جائیں گے. اور واقعی یہی ہے کہ ہزاروں آئے اور ہزاروں جا رہے ہیں، لیکن سلسلہ پائے. جو جانے والے ہیں وہ لکشے قدم چھوڑ جاتے ہیں کہ اس پر چلو، رہنے والے اس پر چلتے ہیں، پھر وہ جانے والے جاتے ہیں وہ اگلوں کے لیے نقشہ قدم چھوڑ جاتے ہیں کہ اب تم اس پر چلو، سلسلہ جاری. تو علم بہرحال ایک نور ہے، اسی سے دنیا میں بھی چاندنا، اسی سے آخرت میں بھی چاندنا، اسی نور کی بقا کے لیے یہ وسائل ہیں جن کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. آپ کا غلہ، آپ کا نقد، آپ کا چندہ، وہ پھر حقیقت اس نورانیت کے اضافے کے لیے ہے. جتنا آپ دیں گے نور بڑھتا رہے گا، جتنا کم کر لیں گے گھٹتا جائے. اگر خدا نہ خواستہ نہیں آیا، اگر اللہ نہ آیا، اور فرض کر کے اسباب کے درجے میں کئی زمین آیا, نتیجہ ہوگا کہ مدرسے والے کام مختصر کر دیں گے. اب تک 1500 پڑھ رہے ہیں, پھر 1000 پڑھیں گے, پھر 500 پڑھیں گے, تو نقصان کسے پہنچا؟ قوم کو پہنچا. قوم میں سال میں 200 عالم تیار ہوتے تھے, اب 200 کے بجائے 50 ہونے لگے, تو قوم کو نقصان پہنچا, ان اینٹوں کو تو نہیں نقصان پہنچا, تو آپ کا نقصان ہوا, میرا نقصان. تو یہ وسائل ہیں, جتنا وسائل مہیا ہوں گے مقصد کو ترقی ہوگی, جتنا وسائل سے آپ ہٹتے رہیں گے مقصد گھٹتا رہے. اس واسطے میں نے یہ حدیث پڑھی تھی, بات جو کہنا چاہتا تھا مگر وقت رہ گیا ہے کم, اور کچھ اور بھی پروگرام باقی ہے. بہرحال ارداس کا حاصل یہ نکلا کہ اس دارالعلوم کے سلسلے میں ایک سلسلہ ہے وسائل کا, ایک سلسلہ ہے مقاصد کا. وسائل کا سلسلہ تو یہ ہے کہ نقد ہے, چندہ ہے, لکھت ہے, فوت ہے, اور مقاصد کا سلسلہ ہے کہ تعلیم دی جا رہی, عالم بن رہے ہیں, اخلاق پیدا کیے جا رہے ہیں, ظلمت رفع کی جا رہی ہے, نورانیت پیدا کی جا رہی ہے قلوب میں, روحوں میں. یہ مقاصد کا درجہ ہے. مقاصد جب ہی کامیاب ہوتے ہیں جب وسائل کامیاب ہوں. اس واسطے یہ جلسہ غلے اسکیم کا رکھا گیا ہے کہ مقاصد کی روداد بھی سنا دی جائے, اور جو جو چیزیں آپ نے غلے وغیرہ سے جمع کی ان کا سمرا آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے. وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے, بعض کام ابھی تھوڑے سے اور بھی ہیں, اس لیے اطمینان اور سکون سے آپ حضرات تشریف رکھیں. جس 20 منٹ کا پروگرام اور ہے جو انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.